Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. دورہ رومی ثانی مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. منقبۃ صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین. سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی, سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی, صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی, صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی.
یزدان فارسی میں اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں, یزدانی نور یزدانی یعنی اللہ تعالیٰ کا نور. مبارک آنکھوں کو سیاہ, آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک آنکھوں نے سیاہ دیدہ ہیں, مبارک کالی آنکھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا, تو ان کے اس میں اللہ تعالیٰ کے جمال کی انوار موجود تھے, جس نے صحابہ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کا نور نور خداوندی نور ربانی عطا فرمایا.
وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی, وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی, مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی, سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء تھے, تمام نبیوں کے سردار تھے, محبوب رب العالمین تھے, لیکن آپ نے فقر کو پسند فرمایا تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کا جو قلب ہے وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب جبریل علیہ السلام سے کہ آپ کو یہاں کے عہد کے پہاڑ کے برابر جو سونا ہے یہ آپ عطا فرما دیں, تو آپ نے فرمایا کہ اس کا میں کیا کروں گا, اللہ مجھے تو بس ایک وقت کی روٹی دیں اور ایک وقت آپ کو آپ سے میں مانگوں اپنے اس کو, تو آپ کا فقر جو تھا وہ مجبوری والا نہیں تھا بلکہ فقر اختیاری تھا, آپ نے فقر کو اختیار فرمایا. اسی لیے اور ایسا عبدیت پر یعنی عبدیت آپ کی جو ہے بندگی جو ہے وہ اس کو نبوت پر بھی غالب فرمایا, جیسے التحیہ میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو یہ شان عبدیت جو ہے یہی کمال نبوت ہے, یہ نبوت کا کمال یہی عبدیت ہے, جس کو کہ اللہ تعالی نے پھول پوری فرماتے تھے کہ عبدیت کو نبوت پر مقدم فرمایا, اس سے کمال کیونکہ نبی عبدیت کا جو کمال ہے وہ نبی کو حاصل ہوتا ہے اور جو اس کی نبوت کی دلیل ہے.
سیاہ
سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی، خدا دیدہ کو چوں کہ دیکھا تھا صحابہ نے، خدا دیدہ نظر کو چوں کہ دیکھا تھا صحابہ نے، وہ ایمان کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی.
یعنی وہ مبارک آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظریں جنہوں نے اللہ تعالی کو دیکھا تھا، پورا شعر پڑھو. خدا دیدہ نگاہوں ہاں، کیونکہ صحابہ نے ان نظروں کو دیکھا تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. تو کوئی دنیا بھر کا کوئی بڑے سے بڑا ربانی، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا امام، کوئی ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے کہ اس حضرت والا نے فرمایا تھا کہ جس نے ایک لاکھ پاور قبل دیکھا ہو، جن آنکھوں نے ایک لاکھ پاور قبل دیکھا ہو، اس کی نظر میں یہ بڑے سے بڑا جو روشن بلب ہیں وہ اس کا کیا حقیقت رکھتے ہیں. وہ نور ان کے رگ رگ میں بال بال میں پیوست ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نگاہیں جو اب کسی کو میسر نہیں ہو سکتی. اسی لیے وہ نگاہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا تھا کسی کو میسر نہیں ہو سکتی. اس لیے بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ امام ابو حنیفہ کسی ادنا سے صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ امام بخاری کسی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ عمر ابن عبدالعزیز جو عمر ثانی کہلاتے ہیں وہ ایک ادنا صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں. کوئی بھی جو قیامت تک جتنے بھی اولیاء اللہ آئیں گے اب کوئی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ انہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا تھا جو خدا دیدہ تھی، اللہ کو دیکھنے والی تھی.
خدا دیدہ نظر کو چوں کہ دیکھا تھا صحابہ نے، وہ ایمان کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی.
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک ادنا صحابی ایک مد جو، یعنی سمجھ لیے ایک مٹھی جو خرچ کرے، اور غیر صحابی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں، تو ایک مد جو میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، کہ نہیں پا سکتا وہ جو چھوٹا سا، کیونکہ وہ اخلاص، وہ نور، وہ اللہ تعالی کا خاص نگاہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، اور جن آنکھوں نے اللہ تعالی کی زیارت کی تھی اب وہ کسی کو میسر نہیں آ سکتی. جن آنکھوں نے ان کو دیکھ لیا، ان آنکھوں کو جنہوں نے اللہ تعالی کو دیکھا تھا، کوئی اب اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے. اسی لیے کوئی ایک صحابی ایک محدث تھے، ان کے دل میں یہ اشکال ہوتا تھا کہ یہ ادنا، دیکھو آپ کو کرسی دے دو، ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کو اشکال ہوتا تھا کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ ہم ایک ادنا صحابی کے برابر عمل نہیں کر سکتے، اگرچہ بعض چیزوں میں فن کے اعتبار سے صحابہ تو بہت سے ایسے تھے جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. اور یہاں تو علم و فضل بھی حاصل ہے بہت, کوئی ائمہ ہے حدیث ہے, کوئی ائمہ تفسیر ہے, لیکن ان کا درجہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ اس کے تو یہ اشکال ہوتا تھا, تھے بہت اللہ والے تھے, مگر اشکال ہوتا ہے اس کا مطلب اعتراض نہیں ہوتا, بلکہ وہ حل کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے کیسے ہوا, اس کی کیا حکمت ہے. تو ایک دن خواب میں دیکھا ان محدث نے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک گاڑی پہ بیٹھے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں, تو جو گاڑی وان نے جو گاڑی چلا رہا تھا اس نے کہا کہ گاڑی کا ایک پہیا نکلنے والا ہے, ٹوٹ گیا ہے, کوئی چیز ایسی فوراً اس میں ڈال دو کہ جس سے گاڑی یہ رک جائے, ڈھال کے اوپر گاڑی جا رہی تھی, ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نقصان پہنچے گا. تو یہ محدث صاحب جو تھے یہ ادھر ادھر تلاش کرنے لگے کوئی پتھر وغیرہ کچھ مل جائے, اتنے میں دیکھا کہ صحابہ اس سے پہلے یہ تلاش کر رہے تھے, صحابہ خود کود کے اس گاڑی کے پہیے کی جگہ چلے گئے اور اس میں دب گئے. اور پھر اس دن کے بعد سے پھر ان کو یہ شکار جاتا رہا کہ واقعی ہم صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے.
سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی, مبارک کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے, مبارک کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے, نبی کے چہرہ انور پر جلوہ ربانی. سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی, جنہوں نے مال و زر بھی برو بھی جان بھی دے دی, جنہوں نے مال و زر بھی برو بھی جان بھی دے دی, کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی. سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی, جنہوں نے مال و زر بھی برو بھی جان بھی دے دی, جنہوں نے مال و زر بھی برو بھی جان بھی دے دی, کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی. سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی.
یہ بھی پہلے دو شعروں کی شرح ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان مال آبرو سب قربان کر دیا, جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ تبوک سے غالباً جب آپ نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ پیش کرے, تو سب صحابہ نے وہ اپنا مال و زر پیش کیا, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان جو کچھ بھی اثاثہ تھا سب, اور یہاں تک کہ وہ بٹن توڑ کے بھی رکھ دی اس میں, اور سوئی بھی رکھ دی, اور کانٹے لگا کے کم اس کے کپڑوں میں کمبل میں وہ آپ حاضر ہوئے. اور اسے پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ صدیق اپنے گھر کیا چھوڑا, تو فرمایا کہ اللہ اور رسول کو چھوڑا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی ہیں, خلیفہ دو میں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد انہی کا نمبر ہے فضیلت میں. تو وہ بھی اس دن وہ بھی تقابل چاہتے تھے میں کسی طرح صدیق سے آگے بڑھ جاؤں. تو اس دن جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو, تو فرمایا کہ آدھا مال آپ کی اللہ کے راستے میں لایا ہوں, آدھا گھر پہ چھوڑ دیا ہے. اور جب صدیق عمر صاحب نے رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تو پھر اس دن حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے پھر آج سے ارادہ ترک کر دیا کہ میں صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ جو میں سوچتا تھا اسی دن سے ترک کر دیا کہ واقعی صدیق صدیق ہیں, ہم ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ کیفیت احسانی جو فرمایا کہ کوئی فائدہ کیسے ان کا کیفیت احسانی, تو کیفیت احسانی کیا ہے کہ حدیث شریف میں حضرت جو حدیث جبرائیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک شخص جو بالکل صاف شفاف کپڑے میں تھے, کوئی گرد بھی لگی ہوئی نہیں تھی اور بہت خوبصورت حسین و جمیل تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں دیکھ کے خیال ہوا کہ مدینے میں تو گرد بھی اڑتی ہے, جو آتا ہے گرد اس پہ لگی ہوتی ہے, ان کے کپڑے بالکل صاف ستھرے ہیں اور کبھی ان کو ہم نے دیکھا بھی نہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کچھ سوالات کیے کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے. تو سب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے تھے, تو آپ اس کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے تو حضرت صدیق اکبر فرماتے تھے, حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے تھے صدقتا, آپ نے سچ فرمایا. پھر صدقتا ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, یہ فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ احسان کیا ہے, تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس کا جیسے اللہ دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہو. جیسے کہ نابینا آدمی کسی بینا کے پاس جاتا ہے اور ملاقات کرتا ہے تو دیکھتا تو نہیں اس کو, لیکن آگے یہ کہتا ہے کہ میں نے آج ان کو فلاں صاحب کو دیکھ لیا. اسی طرح جو اگر یہ بہت سارے لوگوں نے اس کی دو شرح کی, لیکن حضرت پھول پوری فرماتے تھے کہ یہ دو شرح نہیں ہے, ایک ہی شرح ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے, تو گویا تم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اس کی مثال یہ نابینا سے دی تھی. تو ان تعبد اللہ کانک تراہ, ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو اس کی شرح اللہ ابن حجر اسقلانی نے کی ہے, جو میں نے اپنے پیارے شیخ رحمت اللہ علیہ سے سنی کہ ان تعبد اللہ کیا ہے اس میں بھول جاتا ہوں, عرب شہادت انت عبد اللہ, یعنی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ تعالی کا مشاہدہ کر رہے ہو. اس کے احسان کے معنی یہ ہے کہ مشاہدہ ہو, اس عبادت کو مقبول کی عزت والا تصور یاد رہتی تھی. حضرت جب سے بیمار ہوئے تو اس وقت سے دماغ سے سب چیزیں نکل گئیں, حضرت کی طرف توجہ رہتی تھی. نقید اللہ تعالی شان ہوئی, سب خیر، یعنی ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، بس یہ ایسی کیفیت احسانی ہے. تو جو صحابہ کو جو یہ کیفیت احسانی حاصل ہوئی وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں حاصل ہوئی، اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، قیامت تک آپ سید الانبیاء ہیں. اب کوئی سید الانبیاء کیا کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا، اگر نبوت ختم ہو گئی آپ پر. تو جنہوں نے ان کی صحبت اٹھائی، ان کو دیکھا، ان کو جو کیفیت احسانی یاد حاصل ہوئی کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ دوسرے کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر یہ کیفیت احسانی تو بھی متعدی ہے، چلتی رہے گی، جیسے کہ صدیقیت ہے وہ چلتی رہے گی. وہ لیکن حضرت صدیق اکبر جیسا کوئی صدیق نہیں ہو سکتا، اسی طرح صحابہ جیسے کوئی احسانی بندہ احسانی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کسی اور کو اب مل نہیں سکتی قیامت تک. جنہوں نے آپ کی صحبت اٹھائی ان کے مقام کو کون پا سکتا ہے؟
ہمیشہ ہے صحابی را ہے سنت کا تھا شہدائی، ہمیشہ ہے صحابی را ہے سنت کا تھا شہدائی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پا تھی ان کی فرزانی، سیاہ دیدام پوشیدہ جمال حق کی تابانی.
پڑھیے.
یہ کیسا معجزہ تھا دو ستو شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دو ستو شان رسالت کا، شتربانوں کو بخشے جس نے آدھا، شتربانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی، آداب جہاں بانی، سیاہ دیدام پوشیدہ جمال حق کی تابانی.
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معجزہ تھا کہ اونٹ چلانے والوں کو ایسے آداب جہاں بانی دکھائے، سکھا دیے کہ وہ جو صرف اونٹ چلانے والے تھے وہ ساری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی، اور کس شان سے حکومت کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ دور کو دیکھ لیجئے کہ خلیفۃ المسلمین تھے، نمبر دوسرے نمبر کے، لیکن کیا شان تھی کہ جب وہاں ملک شام فتح کرنے کو پہنچے ہیں، راستہ طے ہوا تھا کہ آدھے ایک حد تک تم چلو گے اونٹ کے اوپر اور دوسرے پہ میں بیٹھوں گا. جب شام کے قریب آیا تو غلام، اس وقت غلام کی باری تھی اونٹ پہ بیٹھنے کی، تو غلام نے عرض کیا کہ اے خلیفۃ المسلمین اب آپ بیٹھ جائیے اوپر، کیونکہ آپ خلیفہ ہیں، میں تو غلام ہوں. تو فرمایا کہ نہیں، تمہارا نمبر ہے، تم ہی بیٹھو گے. تو آپ مہار پکڑے ہوئے تھے اونٹ کی. تو اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا شام کی یہودیوں نے، تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ جو اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ خلیفہ ہیں تو یا جو مہار پکڑے ہوئے ہیں، اونٹ کی رسی پکڑے ہوئے ہیں؟ تو نہیں، وہ خلیفہ نہیں جو اوپر بیٹھے ہیں، جو رسی پکڑے ہوئے ہیں، ستر پیوند لگائے ہوئے تھے جسم پر، ستر پیوند. یہ خلیفہ ہے. تو اس نے کہا کہ انہوں نے بغیر کسی جنگ کے ہتھیار ڈال دیے کہ ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ ایسا شخص فتح کرے گا اس کو کہ جو اس شکل میں آئے گا کہ اونٹ کے نیچے اس کا مہار پکڑے ہوئے اور خلیفہ اور غلاموں پر بیٹھا ہوگا. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اس ہتھیار ڈال دیے اور مقابلہ نہیں کیا. اور جب کسرا کے پاس دربار میں صحابہ پہنچے تو وہاں جو بیچ میں دریا پڑ گیا, حضرت عمر کا دور تھا تو انہوں نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے اور گھوڑے اس کے اوپر ایسے چل رہے تھے جیسے پانی کے اوپر چلتے ہیں. تو وہاں کے انہوں نے کہا کہ دیو آمدند دیو آمدند, کہنے لگے دیو آ گئے دیو آ گئے جن آ گئے, یہ اس کے اوپر گھوڑے چل رہے ہیں پانی کے اوپر, یعنی گریں گے ڈوب کے چل رہے ہیں اوپر اوپر چل رہے ہیں. تو پھر وہ جو بادشاہ تھا اس کے پاس پہنچے تو وہاں بہت دربار بڑی شاندار لگا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ اپنے تلوار کو اس کی قالین جو بڑے نرم نرم تھے اس کے اوپر تلوار ٹیکتے گئے. لوگوں نے وہاں کے بادشاہوں نے کہا, وہاں کے جو درباروں نے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں اتنا بڑا بادشاہ بیٹھا ہوا. اس نے کہا کہ بادشاہ ہے تو کیا ہوا, بادشاہ ہے تو کیا ہوا, جو اس کے دو آنکھیں دو ہاتھ ہیں اس کی دو آنکھیں ہماری ہیں, ہمیں کیا اس میں. اور پھر یہ فرمایا کہ جو موٹے موٹے قالین جو تھے کہ یہ قالین ہمیں ایسے آرام میں رہنے والے قوم ہم سے کیا لڑے گی. اور بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے اور فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں عرب سے آئے ہیں. وہ سمجھا کہ شاید چندہ مانگنے آئے ہیں, کوئی ان کو کچھ چندہ دے دو, کہ ہم چندہ اندہ مانگنے نہیں آئے, ہم اس لیے آئے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ اور یا پھر ہمیں جزیہ دو. بادشاہ دیکھا, بادشاہ بھی حیرت میں پڑ گئے کیا باتیں کر رہے ہیں. تو کہا کہ اور یا پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو بادشاہ نے کہا تم ہم سے کیا جنگ کرو گے. خیر اس کے بعد پھر میں تمہارے پاس تلوار بھی اس میں لپٹی ہوئی تھی ویسی میان میں پھٹی ہوئی سی میان تھی, تو اس کہا کہ ایسی تلوار سے تم ہم سے مقابلہ کرو گے. تو اس نے ایسے تلوار نکالی کہ تلوار نہیں میان کام نہیں کرتی, تلوار کی دھار کام کرتی. بادشاہوں کو للکار رہے. تو صحابہ کی کیا شان تھی, کسی سے یہ جہاں بانی بڑے بڑے بادشاہوں سے ٹکرا گئے, ان کی نظر میں کوئی حقیقت ہی نہیں تھی. اللہ تعالی کا ایسا وہی تھا, احسانی کیفیت ایسی تھی, تو سمجھتے تھے کہ اللہ تعالی کو ہمارے سامنے ہر لو. سور کے مقام کو کون پا سکتا ہے. یہ آپ کی رسالت کا عظیم شان معجزہ ہے کہ اونٹ چلانے والے بادشاہ بن گئے, ساری دنیا پہ حکومت کر گئے.
یہ کیسا معجزہ تھا دو ستو شان رسالت کا, شتربانوں کو بخشے جس نے آداب جہانبانی, سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی. خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی, خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی۔
نازل فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، تو خود اس پر آیات قرآنی، خود اس پر دلیل پیش، خود آیات قرآنی خود دلیل ہیں صحابہ کی مقبولیت پر، صحابہ اللہ تعالیٰ کی صحابہ سے راضی ہو جانے پر اور صحابہ کے اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جانے پر، آیات قرآنی دلیل ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی۔ صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی۔
بعض غلط فرقے جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں تو وہ گویا اللہ اور رسول پر تنقید کرتے ہیں اور پورے دین کو، یعنی ایسا پیش کرتے، اس سے ظاہر ہوتا ہے، وہ ظاہر کرتے ہیں کہ اصلی دین ہم تک نعوذ باللہ نہیں پہنچا، کیونکہ اگر صحابہ کی جو تنقید کرے گا اور صحابہ کو پر اعتماد نہیں کرے گا تو ہمیں تو پورا دین صحابہ سے تو ملا ہے، جب صحابہ پر اعتماد نہیں رہے گا تو دین پہ کیسے اعتماد رہے گا، سب سے ہے۔ تو صحابہ سے تمام تعلیمات قرآن پاک کی، حدیث پاک کی صحابہ کے ذریعے سے ہم سے اب تک پہنچی ہے، اس لیے ان کی محبت رکھنا ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبا کہے، من احبا نہیں جائے پڑتے ہیں نا، خطبے میں پڑھی جاتی ہے نا، من احبہ فبحبی احبہ ومن ابغضہ فببغضی ابغضہ، جس نے صحابہ سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، یعنی اندر رسول کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض چھپا ہوا ہے جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اور جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوشیدہ ہے، اسی کی وجہ سے کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کے خاص صحابی ہے، صحبت یافتہ ہے، تمام اہل سنت والجماعت کا اسی پر اجماع ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ سب مقبول ہیں، ان پر تحقیر اور اعتراض کرنا اس کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیتا ہے، فاسقوں میں شمار ہو جاتا ہے۔
س صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقطع ہے.
صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے. صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے. جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی.
صحابہ کی جانی ساری فداکاری اخلاص اور محبت یہ خوش شہادت دے رہی ہے کہ اور یہ ہمیں یہ پورے اسلام اور ایمان کی تاریخ ہے. ان کے ایک ایک کارنامے ایک ایک حرکت و سکون کا کارنامہ ہے اسلام ان کی محبت کا. اور جو ہمیں ہمارے جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمان ایمان کا پیغام دے رہی ہے کہ محبت اس طرح کی جاتی ہے محبت صحابہ کی ایسی ہے. تو ایک بزرگ نے فرمایا بہت مضبوط تھے مگر بہت اللہ والے تھے حضرت کے خلیفہ بھی تھے حکیم امیر احمد صاحب. وہ فرماتے تھے کہ محبت تو خود صحابہ سے سبق سیکھے محبت خود صحابہ سے محبت سیکھے ایسی محبت جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ایسی جانساری ایسی کوئی فداکاری. اس وقت کے بڑے بڑے کفار اور جو باہر سے آتے تھے تو صحابہ کو دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کا پانی اٹھا کے پی جاتے ہیں آپ کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچتی آپ کی ایک ایک چیز کا اقرار فرماتے ہیں. تو وہ آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے سفیر آئے تھے لیکن ایسی جانساری اور فداکاری ہم نے کسی ان کے ساتھی میں نہیں دیکھی کہ جو اس نبی حالانکہ وہ تو مانتے بھی نہیں تھے کہ جو محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے وفادار ہمیں ان کے اصحاب میں ہم نے دیکھی بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں ایسی وفاداری کہیں نہیں دیکھی. بادشاہوں کی کیا ہوتا ہے بادشاہوں کے اوپر تو کوئی فدا ہوتا ہی نہیں ہے اس کی جاہ و جلال سے خاموش رہتے ہیں ورنہ دل میں سب برا بھلا گالیاں دیتے ہیں اور انبیاء اور اولیاء کا یہ ہے کہ ان کے سامنے ہو یا ان کے پیچھے ہو ہر وقت ان کی عظمت دل میں ہوتی ہے اور اس کے ان کی عظمت اور محبت دل میں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جب وہ چلے گئے ہم نے ایک تھے بہت بڑے افسر تھے جو مینیجر تھے اس وقت تو وہاں کا ڈائریکٹر آیا جو اس کا ہمارا ہیڈ تھا یہ بلیٹ مل کا اسٹیل مل میں تو یہ اس کے ان کے انڈر میں تھے یہ تو یہ جب گئے اس کے کمرے میں تو دن صفائی نہیں ہوئی تھی تو جھاڑو لے کے اس کی کمرے کی صفائی کرنے لگے کہ آج صفائی نہیں کی اس نے آپ کو تکلیف ہوگی بہت وہ کیا اور اس کے بعد خوب صفائی کر دی وہ بھی دیکھتا رہا. اس کے بعد جب وہاں سے نکلے تو اس کو گالیاں دے رہے تھے کہ کیسا الو کا پٹا ہے میں نے اس کو کیسا الو بنایا میں نے جھاڑو لگا دی مجھے سمجھ رہا کہ میں پتہ نہیں کہ کون لاٹ صاحب ہو گیا. اپنی جھاڑو لگانے کی جھیپ کو یوں مٹا رہے تھے اور اس کو گالیاں دے رہے تھے. یہ کوئی محبت ہے؟ محبت محبت تو وہ ہے کہ جان و دل فدا ہوتے ہیں اللہ اللہ پر, جان و دل فدا. نبیوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کون, کہ صحابہ کو تو کون مقابلہ کر سکتا ہے, لیکن وہ کیفیت احسانی, کیفیت احسانی درجہ بدرجہ منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. اگرچہ وہ کیفیت کا وہ درجہ نہیں ہے جو صحابہ کو حاصل تھا, لیکن وہ کیفیت منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے. جو جتنا قوی نسبت ہوتا ہے اتنی اس کی وہ کیفیت احسانی قوی ہوتی ہے, اس کا اثر اس کے متعلقین میں پڑتا ہے. تیسرا سفر تھا, سفر نامہ ری یونین ہے یہ, معارف ربانی اس کا نام ہے, جس سے روزانہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ٹیلی ویژن پر دینی پروگرام کا حکم, ارشاد فرمایا کہ ٹیلی ویژن پر جو دین کی تبلیغ اور تلاوت وغیرہ ہوتی ہے ہمارے اقابر کی تحقیق یہی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. جس چمچے سے کوئی عورت اپنے بچے کا پاخانہ صاف کر رہی ہو, اسی چمچے سے اگر آپ کو حلوہ پیش کرے تو کیا آپ کھائیں گے؟ معلوم ہوا جو چیز غلاظت میں استعمال ہو اس کو نظافت کے آلے کے طور پر استعمال نہیں کرتے, یعنی جو چیز گندی چیز کے استعمال میں ہو اس کو صفائی کے آلے کے طور پر استعمال نہیں کرتے. تو جس ٹی وی پر ابھی ناچ گانا ہو رہا ہے, عورتوں کا ناچ دکھایا جا رہا ہے, اس کے فوراً بعد قرآن شریف کی تلاوت شروع ہو گئی. یہ دین کے ساتھ مذاق ہے, توہین ہے. اگر کوئی اس کے خلاف کوئی نظریہ رکھتا ہے تو ہمارا مقصود بحث اور جرح نہیں ہے, ہمیں اپنے بزرگوں کی تحقیق بتانی ہے. جیسے ایک گلاس پانی ہے, جیسے ایک گلاس میں پانی ہے, دس ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ پانی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک ڈاکٹر کا اعتراف ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے شبہ ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. تو آپ اس وقت کیا کریں گے؟ احتیاط پر عمل کریں گے اور وہ پانی نہیں پیئیں گے تو دین میں کیوں احتیاط نہیں کرتے؟ کون ایسا حاجی اور حجن ہے جو ٹیلی ویژن پر بیٹھا ہوا ہے اور دین اور تسبیح بھی ہاتھ میں ہے, اور سامنے حجن صاحبہ پاندان لیے میں خاندان کے بیٹھی ہوئی ہیں, اس کے بعد ٹی وی پر جب سامنے کوئی مرد آ جاتا ہے تو کیا حجن صاحبہ اٹھ کر بھاگتی ہیں, یا کوئی عورت آ گئی تو حاجی صاحب ٹی وی چھوڑ کر بھاگتے ہیں؟ میرے شیخ صاحب ابرار الحق صاحب فرماتے ہیں کہ ٹیلی ویژن سانپوں کا پٹارا ہے, اس کا زہر کتے کا سا ہے جو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ہردوئی کے اندر ایک لڑکے نے ٹیلی ویژن میں ڈاکہ دیکھا, اس نے ڈاکوؤں سے مل کر خود اپنے گھر میں ڈاکہ ڈلوا دیا اور ڈاکو اس کو بھی اٹھا کر لے گئے, لڑکا بھی گیا اور ٹیلی ویژن بھی گیا. ہزاروں خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں, نافرمانی پیدا ہوتی ہے, بے حیائی پیدا ہوتی ہے, اور کیسے نہ ہوگی, جبکہ آج کل ٹیلی ویژن میں ایسی ننگی فلمیں دکھائی جاتی ہیں کہ شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے. ایک سید لڑکا بہت ہی نیک, پانچوں وقت کا نمازی, لیکن غلطی سے اس نے ایک ننگی فلم دیکھ لی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 مہینے تک نماز نہیں پڑھی. اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ مجھے بیماری ہو گئی ہے, میرے کپڑے ہر وقت ناپاک رہتے ہیں, سجدہ کرتا ہوں تو وہی ننگی عورت سامنے ہوتی ہے. پھر اس کو لا الہ الا اللہ کی ضربیں بتائیں کہ نہا دھو کر خوشبو لگا کر اللہ کا نام لو, اور کچھ مراقبہ بتا دیا, اور 6 مہینے تک اس کے لیے دعا کی, تب جا کے ٹھیک ہوا اور پھر ماشاء اللہ صحت مند بھی ہو گیا, ورنہ معلوم ہوتا تھا کہ مر جائے گا. حسین جان لیواں ہیں, خالی ایمان ہی نہیں لیتے, یہ جان بھی لیتے ہیں. آخرت تو تباہ ہوتی ہی ہے, دنیا کی عارضی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں, میرا ایک شعر ہے, حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بس سنکھیا کھانا پڑا ہے. آپ کہیں گے کہ زہر کیوں کھانا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ معشوق مل گیا تو روزانہ حرام کاری سے نامرد ہو جائے گا, تو پھر حکیم کے پاس جا کر روئے گا تو حکیم اسے کشتہ سنکھیا کھلائے گا, اور اگر معشوق نہیں ملا تو اس کی جدائی کے غم میں سنکھیا کھا کر مر جائے گا. تو دونوں صورتوں میں سنکھیا کھانا پڑا, وصل میں بھی اور فصل میں بھی. اس تشریح کے بعد میرے شعر کی قدر کیجئے کہ حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بس سنکھیا کھانا پڑا ہے. لہذا دوستو, ہمارے اقارب نے یہاں تک کہا ہے کہ ٹیلی ویژن سے اگر تلاوت بھی ہو رہی ہے تو اس کو مت سنو اور مت دیکھو, کیونکہ یہ ایک مجرمانہ آلہ ہے. اس کے بعد گانا بجانا شروع ہو جائے گا, آپ خود سوچیں گے کہ جس چمچے سے بچے کا پاخانہ صاف کیا گیا ہو اسی چمچے کو دھو کر آپ کو حلوہ پیش کیا جائے, تو ایسا کرنے والے کو آپ دوست سمجھیں گے یا دشمن؟ بس دوستو, میں اپنے بزرگوں کی بات پیش کر رہا ہوں, اگر عقل میں سلامتی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا دل بھی قبول کر لے گا, کیونکہ یہ کھلی بات ہے. مخلوط تعلیم کا مسئلہ, مخلوط تعلیم جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتی ہیں, مخلوط تعلیم کا مسئلہ. ارشاد فرمایا کہ اب یہاں اسکول کی تعلیم کا مسئلہ ہے یونین میں. اس وقت آپ کے یہاں جو اسکول ہیں ان میں بے پردہ نوجوان لڑکیوں لڑکوں کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے, لہذا ان کا دین و ایمان سب ختم ہو جاتا ہے. عشق بازی اور بدماشی میں مبتلا ہو کر شادی سے پہلے ہی شادی ہو جاتی ہے. لہذا اپنی اولاد کو دوزخ میں جس کو ڈالنا ہو وہی اسکول بھیجے. سوچئے کہ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ ہوں اور شہوت کی آگ نہ بھڑکے گی. آگ اور پیٹرول ساتھ رہ سکتے ہیں, پیٹرول پمپ پر لکھا رہتا ہے نو اسموکنگ پلیز, اور عرب میں لکھا ہوتا ہے ممنوع التدخین. پیٹرول پمپ کی حفاظت کی تو حفاظت ہو رہی ہے آگ سے, اور عشق کے پیٹرول پمپ پر حسینوں کی آگ سے تباہی نہ پھیلے گی. لہذا حسینوں سے دور بھاگو اور گالوں کو سمجھو کہ سرخ انگارے ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں, دیکھ ان آتشین رخوں کو نہ دیکھ, ان کی جانب ناک اٹھا زنہار. زنہار مانے کبھی. دیکھ ان آتشین رخوں کو نہ دیکھ, ان کی جانب نہ آنکھ اٹھا زنہار, دور ہی سے یہ کہ الہی خیر, رب وقنا ربنا عذاب النار. ان کو دیکھ کر دوری سے کہہ دے کہ اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب, ان کے جو سرخ سرخ گال ہیں یہ عذاب دوزخ ہیں, ہمیں ربنا وقنا عذاب النار, آگ کے عذاب سے ہمیں بچائیے. اور غالب کہتا ہے جو دنیاوی شاعر ہے کہ آگرے کے شعلہ روحیں آگرے. آگرے, آگرہ ایک شہر ہے ہندوستان میں جہاں تاج محل ہے. آگرے کے شعلہ روحیں آگرے, یعنی بھاگ رہے مرزا یہاں سے بھاگ رہے خالہ ذات مامو ذات پھوپھی ذات چچا ذات بہنوں اور مثالی یعنی بیوی کی بہن سے پردہ لازم ہے تو غیر رشتہ دار نہ محرموں سے اختلاط کیسے جائز ہوگا؟ کراچی کا واقعہ سن لیجیے. ایک صاحب بہت ہی دیندار تھے, داڑھی بھی رکھ لی تھی, لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے لیکن سالی سے پردہ نہیں کرتے تھے. اس ایک نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے. 12 بجے رات کو داڑھی ملائی اور سالی کو لے کر دوسرے ملک کو بھاگ گئے. چھوٹے بچے آج تک رو رہے ہیں کہ ابا کہاں ہیں. لہذا پردہ شرعی کی بہت سخت ضرورت ہے. اس لیے اپنی بیوی کی بہنوں سے اور تمام نامحرموں سے پردہ کیجیے, اور بھابھی سے تو اور بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے, اس سے سخت احتیاط کی ضرورت ہے. ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے موت. حضرت مولانا برق صاحب نے فرمایا کہ ایک شخص ان سے بیعت ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو شرعی پردہ کرانا شروع کیا. ان کا بھائی آیا جو پہلے بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا, لیکن اب ان کو باہر کھانا کھلا کر رخصت کر دیا. تو بھائی صاحب ناراض ہو گئے اور کہا کہ میں اب کبھی تمہارے یہاں نہیں آؤں گا, تم میرے بھائی نہیں ہو, تم نے میرا بائیکاٹ کیا, تم کیسے بھائی ہو؟ غرض سخت ناراض ہو گئے تو حضرت کو بلایا. حضرت نے ان کے بھائی کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کیوں ناراض ہیں؟ کہا کہ بھائی کے یہاں آیا تھا, بھائی نے غیروں کی طرح معاملہ کیا, بھائی والا معاملہ نہیں کیا, بھابھی سے ملنے نہیں دیا. فرمایا کہ کیا آپ بھائی سے ملنے آئے تھے یا بھابھی سے؟ کہا کہ بھائی سے. فرمایا کہ بھائی ملا؟ کہا کہ ہاں ملا. بھائی نے کھانا وغیرہ کھلایا تھا یا نہیں؟ کہا کہ ہاں کھلایا تھا. تو حضرت نے فرمایا پھر آپ کو کیا غم ہے؟ معلوم ہوا کہ آپ بھائی سے نہیں بھابھی سے ملنے آئے تھے. حضرت نے جب یہ فرمایا تو بھائی کی سمجھ میں بات آ گئی اور ناراضگی دور ہو گئی. بہرحال اپنے گھروں میں شرعی پردہ کیجیے اور کسی کا بالکل خوف نہ کیجیے. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. خاندان سے مت ڈرو, معاشرے سے مت ڈرو. معاشرہ کوئی چیز نہیں, زمانہ کوئی چیز نہیں. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ ملا ہو کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں, ہم زمانے سے مجبور ہو گئے, معاشرے سے مجبور ہو گئے, سوسائٹی سے مجبور ہو گئے, تو مفتی اعظم پاکستان نے فرمایا کہ دیکھو زمانے کو خدا مت بناؤ, زمانہ ہمارا خدا نہیں ہے. اب شعر سنو جو حضرت مفتی صاحب کا ہے کہ فرمایا کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں. زمانہ کیا چیز ہے؟ زمانہ ہم بناتے ہیں. ساری دنیا اگر بے پردہ ہو جائے آپ پردہ کیجئے, ساری دنیا بے داڑھی ہو جائے آپ داڑھی رکھ لیجئے, ساری دنیا خدا سے کافر ہو کر بھاگ جائے, ہم مومن رہیں گے انشاءاللہ. ہم اللہ پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ اکیلا چنا کیا بھاڑ کیسے پھوڑ سکتا ہے؟ سوسائٹی اور زمانہ تو بھاڑ ہے اور اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا. تو ایک مزدور نے اس کے کیا عمدہ جواب دیا کہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا لیکن خود تو پھوٹ سکتا ہے. بس تم اپنی جان اللہ پر فدا کر دو, تم اپنی جنت بنا لو تو تمہارا کام بن گیا. بعض بیہودہ رواج اور ان کا علاج. ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں بھی اور پاکستان کے بعض علاقوں میں بھی رواج ہے کہ سسر صاحب اپنی بہو کا, ساس اپنے داماد کا, بہن بھائیوں کا اور بھائی بہنوں کا بوسہ لیتے ہیں. یہ قطعی حرام ہے, خوب سمجھ دیجئے, بلکہ بہت خطرناک بات ہے کہ اگر بوسہ لیتے ہوئے سسر کو شہوت پیدا ہو گئی تو بیٹے پر بہو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہو جائے گی. سمجھ لیجئے ساری زندگی زنا ہوتا رہے گا. اسی طرح ساس نے داماد کا بوسہ لیا اور شہوت ہو گئی تو بیٹی ہمیشہ کے لیے داماد پر حرام ہو جائے گی. لہذا ان برائیوں کو مٹانے کے لیے محنت کیجئے, انشاءاللہ جب بار بار کہیں گے ضرور اثر ہوگا. رات بھر تہجد پڑھنے سے بہتر ہوگا کہ آپ کسی برائی کو مٹا دیں. اس کا تو چشمدید واقعہ ہے, ایک بہت بڑے بزرگ کے تھے, ان کا مرید تھا, وہ بہت اللہ والا تھا, داڑھی بھی تھی, اس کی نکاح ہو گیا کہیں تو ساس نے اس سے کہا کہ مجھے ذرا گاڑی چلانا سکھا دو, موٹر پردے سے چلاؤں گی. تو اس نے سکھانا شروع کر دیا. بس ایک دفعہ وہ بھی اتنی زیادہ بوڑھی نہیں تھی, نہ ڈیڑھ بار کسی بھی کم تھی. ایک دفعہ وہ چلاتے ہوئے اس نے اس کو خیال بھی نہیں ہوا, اس نے 6 برس سے اس کو اپنی ساس کو چھو لیا. بعد میں یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے, اس کا لوگ آج کل خیال نہیں کرتے. مساہرت کیا آتا ہے, تو اس کو چھو لیا. بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میں نے کیا کہہ رہا, رخصتی بھی ابھی نہیں ہوئی تھی. تو تمام مفتیان کرام سے فتویٰ پوچھا, سب جگہ سے فتوی لیے کہ کہیں سے کوئی گنجائش نکل آئے. سب نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے وہ جو تمہاری بیوی ہے تم پر حرام ہو گئی, لہذا پھر اس نے اس کو طلاق دی. تو یہ ایسے خطرناک چیز ہے, آج کل بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور بھی واقعات ہیں کہ اپنی بہو کو, ایک صاحب جاننے والی تھے, اس کو اپنی بہو کو ایسے آ کے بوڑھے آدمی اور اس سے آ کے کوشش دست درازی کی کہ اس کو چھو لیا. وہ بھی ہمیشہ کے لیے فتویٰ لیا, وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. شوہر سے طلاق چھوڑنے پہ خود طلاق دے دی اس کو. قرب قیامت ہے, اس لیے اس زمانے میں, پہلے زمانے میں جو ایک طبعی نفرت ہوتی تھی, جو اپنے محرم رشتے تھے ان سے بھی طبعی نفرت ہوتی تھی, لیکن حضرت فرماتے تھے کہ جیسے جیسے آفتاب نبوت کے غروب کا وقت دور ہوتا جا رہا ہے, آفتاب نبوت کا غروب دور ہوتا جا رہا ہے, اس کی ظلمتیں اور بڑھتی جا رہی ہیں, تاریکیاں اور بڑھتی جا رہی ہیں. چنانچہ اب کتنا ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ محرم رشتے دار اور جو ہے نا محرموں سے بھی لوگوں کو مجاہدہ کرنا پڑ رہا ہے, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے بہت. اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے اس زمانے میں. اس سے بھی زیادہ بری ایک اور رسم ہے, میں نے سنا ہے کہ یہاں منگنی کے بعد, یعنی شادی کی بات پکی ہونے کے بعد, لڑکا لڑکی کو لے کر پہاڑوں پر سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے. تو سن لیجئے کہ یہ بالکل حرام ہے. خوب سمجھ لیجئے کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے اس کو پہاڑوں پر لے جانا ادھر ادھر گھمانا یہ سب حرام ہے، یہ سب کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہو، ظالموں نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ خواتین کو بے پردہ پڑھانے کی مذمت، اب ابرہ مداری سے دینیا میں پردے کے ساتھ تعلیم کا مسئلہ، افریقہ میں ایک عالم سے میں نے کہا کہ جب لڑکیاں 10 سال کی ہو جائیں تو ان سے پردہ شروع کرا دو، حدیث شریف میں ہے کہ جب لڑکی اور لڑکا 10 سال کی ہو جائیں تو دونوں کے بستروں کو الگ کر دو، بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بہن کے ساتھ نہ لیٹے، بدرجہ مجبوری بیٹی ماں کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ سو سکتا ہے، یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ 10 سال میں گناہ ہو سکتا ہے۔ لندن میں 10 سال کی لڑکی حاملہ ہوئی ہے، ساری دنیا میں ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کرو۔ انبیاء علیہ السلام کو نفسیات کا بھی ماہر بنایا جاتا ہے۔ دوستو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لڑکیوں کو بے پردہ مت پڑھائیے، ورنہ کس منہ سے یغضون من ابصارہم کی تفسیر کرو گے؟ لڑکیاں کہیں گی کہ مولانا آپ یہ آیت پڑھا رہے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی تھے یا نہیں؟ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرایا یا نہیں؟ وہ صحابی جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، اور اس نابینا صحابی سے ازواج مطہرات اور صحابیات کو پردہ کرایا جا رہا ہے، اور آج بینا ملا کے لیے پردہ نہ ہو؟ ذرا غور کیجئے، جب ہماری ماں نے کہا الیس ہو اعما، کیا عبداللہ ابن مکتوم اندھے نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستما تبصرانی، کیا تم دونوں دیکھتی نہیں ہو؟ افامیاوان انتما، کیا تم دونوں نابینا ہو؟ تو افریقہ کے عالم صاحب نے بتایا کہ جب میں نے نظر نیچی کر کے پڑھانا شروع کر دیا تو محترم صاحب کہنے لگے کہ مولانا اگر پڑھانا ہے تو لڑکیوں کی نظر سے نظر ملا کے پڑھاؤ، جو آپ تصور دکھلا رہے ہیں لڑکیاں کیسے سمجھیں گی؟ ارے کچھ باتیں تو آنکھوں سے بھی سمجھی جاتی ہیں، آہ کتنی قابل افسوس بات ہے، ایسے محترم کو قیامت کے دن کتنا سخت عذاب ہوگا اگر توبہ نہ کی۔ ایک اللہ والا بیچارہ بچنا چاہتا ہے، نظر نیچی کر کے پڑھانا چاہتا ہے، اس کو تم کہتے ہو کہ نظر اٹھا لو، حالانکہ نظر نیچی کر کے پڑھانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر نہیں دیکھے گا تو وہ تو اس کو دیکھیں گی، مگر کم سے کم اس نے بیچارے نے کوشش کی کہ کم سے کم اتنا ہی کر لوں کہ ان کو نہ دیکھوں۔ تو محتمیم صاحب یہ فرما دیں کہ نظر نیچی کر کے پڑھاتی تو اور لڑکیاں سمجھیں گی کیسے؟ اس لیے حضرت اکرم تھانوی نے تقریباً 100 سال پہلے فرمایا تھا، جب کسی نے کہا کہ حضرت مدرسۃ البنات کھولیں، ہونا چاہیے لڑکیوں کی تعلیم کا بھی کوئی مدرسہ ہونا چاہیے، حضرت نے فرمایا کہ مدرسۃ البنات کھولو گے تو سر پکڑ کے رو گے۔ آج اس کا منظر سامنے ہے، یہاں حضرت والا کے پاس مدرسۃ البنات کے کتنے خطوط آئے جو تربیت عاشقان خدا میں قائل شائع بھی ہوئے، کچھ خطوط شائع ہوئے، ورنہ بہت زیادہ خطوط آئے کہ کیا ہو رہا ہے مدارس میں جہاں مرد پڑھا رہے ہیں۔ تقویٰ سے پڑھانے کی ایک تدبیر، ارشاد فرمایا کہ بنگلہ دیش میں ایک عالم نے مجھ سے کہا کہ میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں لیکن کبھی مجھے کافیہ کے طلبہ دے دیے جاتے ہیں جو کم عمر اور حسین ہوتے ہیں، ان سے کیسے بچوں؟ میں نے ان کو طریقہ بتایا کہ جو لڑکے داڑھی والے اور کم حسین ہیں ان کو سامنے رکھیے، اور جو زیادہ حسین ہیں جن سے آپ کو مجاہدہ ہوتا ہے ان کو داہنے بائیں بٹھائیے، تو وہ حسین نمکین لڑکے حاشیہ بن جائیں گے اور غیر حسین متن بن جائیں گے. اور متن جلی ہوتا ہے اور حاشیہ خفی ہوتا ہے. تو آپ کی آنکھوں کو ان کے حسن کی نوک پلک کا ادراک کم ہوگا. اس نسخے سے ان عالم کو فائدہ پہنچا. اتنی دعائیں دیں اور آج تک وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں. اب اگر کسی طالب علم کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ استاد مجھ پر شفقت نہیں کرتا تو آپ ان کو بتا دیں کہ بھائی تم سے احتیاط مجھ پر شرعاً واجب ہے اور انشاءاللہ آپ کو زیادہ فیض ہوگا, کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے خوف سے یہ استاد اپنے بچوں کو نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے گا, یہ اس کے پڑھانے میں برکت دے گا, ان کے پڑھنے میں برکت دے گا. تجربے کی بات کہتا ہوں. بس حسینوں سے ذرا فاصلہ رکھیے. اس پر میرا شعر ہے, میرے ایام غم بھی عید رہے ان سے کچھ فاصلے مفید رہے. میرے ایام غم بھی عید رہے ان سے کچھ فاصلے مفید رہے. یعنی بظاہر تو غم ہوا لیکن وہ میرے لیے عید تھے, اس لیے حسینوں سے فاصلے جو ہے بہت ہی میرے لیے مفید رہے کہ اس غم میں مجھے ایسی خوشی ملی کہ جو کسی خوشی سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی. حرام خوشی کو پورا کرنے سے ایسی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی تھی جو اس غم سے ملی ہے, کیونکہ اللہ کی راہ کا غم ہے. یعنی فاصلوں سے کسی کے حسن کا اگر غم ہے تو یہ مضر نہیں بلکہ مفید ہے, کیونکہ اس غم میں سکون چھپا ہوا ہے, تقویٰ سے سکون ملتا ہے. اس لیے حسین سے فاصلے مفید ہوتے ہیں. مولانا تقی عثمانی نے یہ شعر سن کر فرمایا کہ آپ کا یہ شعر بہت حسین ہے, آپ کا یہ شعر نہایت حسین ہے. ان فاصلوں سے جو غم ہوگا اس غم سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, جیسا کسی کا کباب سے پرہیز ہو اور کباب کھانے کو دل چاہتا ہو تو اس کے غم سے کوئی نقصان نہیں ہوگا جب تک آپ کھائیں گے نہیں. میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ روزے میں پانی کی ٹھنڈی بوتل دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ پی لوں, تو کیا تقاضے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا اور اجر بڑھ جائے گا؟ اسی طرح حضور سے فاصلوں پر جو غم ہوگا اس سے قرب اور بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا مجلس کا وقت ختم ہو گیا, پادری نے ناخواستہ رخصت کیا. انشاءاللہ پھر اللہ زندگی رکھے ابھی ہم سے کچھ کام لے لے, وقت میں برکت عمر میں برکت ڈال دے, اور حضرت والا کی جو درد دل رہ گیا ہے شائع ہونے سے وہ تمام میں سوانے کے, یا اللہ نہایت بااحسان وجوہ اس کو ہمارے قلم سے لکھوا دیں اور قبول فرما لیں اور قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. اور بس اب اسی کے لیے عمر چاہتے ہیں, عمر چاہتا ہوں, ورنہ حضرت والا کے جانے کے بعد زندگی کی کوئی تمنا باقی نہیں. مگر اسی صرف اسی حرص میں کہ حضرت والا چاہتے تھے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ اس سے لے لے, تو حضرت والا نے دعائیں بھی فرمائی ہیں. شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں مہلت دے دی. اللہ مجھے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے, اور حضرت والا کا ایک ایک محفوظ, ایک ایک شعر, ایک ایک واز سب اللہ تعالیٰ کوئی آہ حضرت کی رائے گا نہ جائے, ایسی نہ ہو کہ جو شائع نہ ہو سکے. اور اللہ قیامت تک اس کو صدقہ جاریہ بنا دے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم تھے، ہاں مولانا صدیق باندھوی، باندھا کے تھے بہت بڑا مدرسہ، خود بہت بڑے شیخ تھے، مولانا اسد اللہ صاحب کے خلیفہ تھے، حضرت تھانوی کے خلیفہ کے خلیفہ تھے. وہ حضرت والا کے لیے ان کا یہاں خط آیا تھا کہ حضرت آپ کا ہر لفظ اور ہر جملہ اس قابل ہے کہ اس کو شائع کر دیا جائے، ہر جملہ ہر لفظ اس قابل ہے کہ اس کو شائع کر دیا جائے. اور جب حضرت وہاں تشریف لے گئے تھے تو مولانا نے کہ باندھا میں قیام ہوا تھا، حضرت کیا نام تھا، مولانا صدیق بانوی صاحب خود تشریف لائے اور حضرت کو دعوت دی. جب بھی حضرت جاتے تھے تو یہ نہیں کہ کسی آدمی کو بھیج کے دعوت تامہ دیجیے، بانوی سے خود تشریف لاتے تھے، ہردوئی حضرت کو دعوت دیتے تھے بادل چلنے کی، پھر حضرت والا تاریخ بتا دیتے تھے، تو پھر بھی یہ نہیں کہ کسی کو بھیج دیا، پھر خود تشریف لاتے تھے اور گاڑی کا انتظام کر کے حضرت والا کو ساتھ کے ساتھ جاتے تھے. اور وہاں بھی جب حضرت پہنچے تو فرمایا کہ حضرت سے فرمایا مولانا صدیق صاحب نے کہ حضرت میں نے یہ مدرسہ اب بالکل درس وغیرہ یہاں کچھ نہیں ہوگا، جس وقت آپ چاہیں گے یہاں آپ کا بیان ہوگا اس وقت میں سارا درس بند کرا دوں، یہ مدرسہ اب میں نے آپ کے حوالے کر دیا جب تک آپ یہاں ہیں. میں یہ قرآن و حدیث تو پڑھتے ہی رہتے ہیں لیکن اس پر عمل کی توفیق آپ ہی کے صحبت سے ہوگی، اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے طلب آپ پر خاص نگاہ شفقت فرمائیں. اور یہ بھی فرمایا کہ جب چلنے لگے حضرت کا رخصت کا وقت ہو گیا تو فرمایا کہ حضرت آپ آئندہ میں آپ کو یہاں سے ویزا بھیج دوں گا، آپ بس مجھے فرما دیجئے جب آپ کا ارادہ ہو، 3 مہینے کا ویزا بھیجوں گا اور میں مدرسہ بند کر دوں گا، آپ کے ساتھ پورے ہندوستان کا سفر کروں گا اور مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ ہندوستان میں تصوف زندہ ہو جائے گا، اکابر علماء کا ایسے ایسے حضرت بارا کا مقام ان پر ظاہر تھا، ایسے حضرت کے سامنے اس طرح رہتے تھے، حالانکہ خود شیخ تھے لیکن وہ پہچانتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ پہچانتے ہیں کون کس مقام پر ہے، تو ایسے رہتے تھے جیسے مرید شیخ کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت والا کی عجیب شان تھی، اللہ تعالی جوار رحمت پہ جگہ دے اور جنت میں حضرت والا کی جوتیوں کے صدقے میں ہمیں حضرت کا ساتھ نصیب فرما دے، جنت میں دخول اولی نصیب فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد علیہ وسلم من رحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.